الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. کفار سے جب کوئی مشرکین سے جواب نہ بن پڑتا تو وہ یہ الزام لگاتے کہ یہ باتیں شیطان انہیں سکھا دیتا ہے. پھر کہتے یہ شعر و شاعری ہے اور شاعر کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ نہ کر دوں کہ شیطان کیسے لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں. یعنی یہ درست ہے کہ شیاطین بھی باتیں سکھاتے ہیں, شیاطین بھی دل میں دماغ میں بات ڈالتے ہیں, لوگوں کو باتیں بتاتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں, لیکن وہ کون لوگ ہیں جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ قرآن کریم توحید باری کی تعلیم دیتا ہے, ایمان بالرسالت کا تقاضا کرتا ہے, دنیا اور دنیا کے کردار کے انجام کی خبر دیتا ہے, انسانی تخلیق پہ بحث کرتا ہے, انسانی زندگی کے جملہ امور پہ بحث کر کے بہترین نظام حیات چھانٹ کر انسان کے سامنے رکھتا ہے. ہر کام کو کرنے کا صحیح ترین طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے اور آسان ترین سلیقہ سکھاتا ہے, زندگی کے مقصد سے آگاہ کرتا ہے, مقصد حیات واضح کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خالق کائنات سے جا ملاتا ہے, اللہ کی ذات اس کی صفات اللہ پر ایمان, یہ سارے مراحل قرآن طے کراتا ہے. لیکن جن پر شیطان نازل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, میں تمہیں بتا دوں شیطان کن لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاق اسیم, شیطان خود سراپا برائی ہے, شیطان خود سراپا کفر ہے, اور کفر اور برائی سے بھلائی نہیں نکلتی. وہ جتنا پھیلے گا کفر ہی پھیلے گا, جتنی پھیلے گی برائی پھیلے گی. تو شیطان بات کرتا ہے بدکاروں سے, اپنے جیسوں سے, جن کا مزاج شیطانی ہو جاتا ہے, جن کا دل سیاہ ہو کر شیطان کی طرح خراب ہو جاتا ہے, جن کا کردار خراب ہو جاتا ہے, جن کے نظریات اور عقائد بگڑ جاتے ہیں, شیطان ان سے باتیں کرتا ہے. افاق اسیم, افق کہتے ہیں جھوٹی بات کو، واقعہ کے خلاف بات کرنا افق ہوتا ہے، اسی لیے بہتان کو بھی، کسی پر بہتان لگایا جائے اسے بھی افق کہتے ہیں، واقعہ کے خلاف جھوٹ بولا جائے افق ہے. اسیم اسم کہتے ہیں برائی کو جو بندہ خود کرتا ہے، یعنی ایک تو جو بات کرتے ہیں وہ خلاف واقعہ اور جھوٹ ہوتی ہے، جو کام کرتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، ان کے اپنے لیے بھی برا ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی برا ہوتا ہے. سراپا تکلیف ہوتا ہے، سراپا خطا ہوتا ہے. جن لوگوں کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اور جن کا کردار بھی برا ہوتا ہے، شیطان ان سے باتیں کرتا ہے. یلقون السمع اکثرهم کاذبون، جو ہر سنی سنائی بات کو آگے چلا دیتے ہیں اور اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے. جھوٹے ہونے کی، جھوٹ اتنی بری چیز ہے اللہ کریم کے نزدیک کہ جب قوموں پہ عذاب آیا تو فرمایا گیا کہ یہ حرام کھاتے تھے، اکالون علی سوتے وسماعون علی الکذب، کذب دو باتیں تھیں ان میں، کھانے میں حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ناجائز وسائل سے، ناجائز ذرائع سے حرام کھاتے تھے، اور جھوٹ سنتے تھے. اکالون للسوت وسماعون للکذب، حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنتے تھے. جو جھوٹ سنتے تھے ان پر عذاب الہی نازل ہوا، تو جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا گناہ میں یا خطا میں درجہ کہاں پہنچ گیا. تو جو لوگ، اور جھوٹ یہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلا دینا، یہ بھی جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے بلا تحقیق، یہ بھی جھوٹ ہے. تو ایسے لوگوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں، اور ان سے جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے. وہ شیطان انہیں کوئی سچ نہیں بتاتے. پہلی بات یہ ہے کہ شیطانوں کو خود کو کوئی علم نہیں ہوتا، کہیں سے سنی سنائی بات، کیونکہ ہوا کی طرح سفر کر سکتے ہیں، یہاں سے سنی آگے سنا دی، وہاں سے سنی ادھر سنا دی، اتفاقاً ان میں کوئی بات سچی نکل آئے، ورنہ وہ بولتے جھوٹ ہی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہے تو سو میں سے کوئی ایک بات اتفاقاً واقعہ کے مطابق بھی ہو جائے، تو یہ حادثاتی طور پر ہو جانا وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے جھوٹ ہی بولا تھا. یلقون السمع، کانوں میں تو ڈالتے رہتے ہیں لیکن اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. تو کچھ باتیں کہیں سے سن لی، کچھ اپنے پاس سے، پھر جن پر شیطان جن کے کان میں بات ڈالتا ہے، کچھ شیطان کی، کچھ وہ خود ملا لیتے ہیں تو وہ آگے چلا دیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شیطانی عملیات کرتے ہیں اور لوگ ان پہ جمگٹھا کیے بیٹھے رہتے ہیں، ہوتا یہی ہے، وہ بکتے رہتے ہیں اور لوگ تعویلیں نکال نکال کر اپنے حالات پہ منطبق کرتے رہتے ہیں، اور جھوٹ کو مان کر عمر بھر عقیدہ بھی ضائع کیا، کردار بھی تباہ کیا، عمل بھی تباہ کیے، دولت بھی گنوائی، اور اکثر اوقات آبرو بھی گنوا بیٹھے. دوسرا طبقہ ہے شعراء کا. کہتے تھے نا یہ قرآن کریم جی آپ شاعری کرتے ہیں، فرمایا شعراء کا طبقہ جو ہے وہ شعراء ہو یتبعہم الغابون، شعراء کو دیکھو کون سے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی بندے کا پتہ کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ اس کے ارد گرد کون لوگ ہیں. آپ کسی کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تلاش کریں کہ جن لوگوں سے اس کا میل جول بیٹھ اٹھنے، کیا وہ نیک ہیں؟ تو یقیناً بندہ نیک ہوگا. بدکاروں کا میل جول اٹھنا بیٹھنا بدکاروں میں ہوگا، جس مزاج کا بندہ ہوگا اس مزاج کے لوگ اس کے گرد جمع ہوں گے. تو فرمایا تم کہتے ہو قرآن کریم شاعری ہے، نبی کریم نے شاعری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لوگ ہیں فرشتے بھی ان کے تقدس پہ ریس کرتے ہیں، شاعروں کے گرد کل بدکار جمع ہو جاتے ہیں. یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. کیا سارے شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں، قرآن نے آگے استثناء دیا ہے. شعر کی بہت سی قسمیں ہیں جنہیں اصناف شعر کہا جاتا ہے، تو بے شمار اصناف ہیں شعر کی. اسی طرح شاعروں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں جنہیں بنیادی طور پر قرآن حکیم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ورنہ تو ان ہر ایک حصے کے آگے پھر کئی حصے بن جاتے ہیں. تو ایک حصہ تو وہ ہے، فرمایا الم تر انم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ شاعر ہر وادی میں جھانکتے ہیں، خیالات اور تصورات اور معلومات و واقعات کی ہر وادی میں جھانکتے ہیں، اور یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کہتے ہیں جو ناقابل عمل ہوتی ہیں، جو ہو نہیں سکتا، جس پہ نہ خود عمل کر سکتے ہیں نہ دوسرا عمل کر سکتا ہے، وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے بات، اور اسے بڑا کمال فن سمجھتے ہیں اور بڑی اسے کہتے ہیں جی بڑا کمال کر دیا، جی کیا واہ واہ، کیا مصرعہ کہا، جی کیا شعر کہہ دیا، حالانکہ وہ ساری خرافات ہوتی ہے اور اس پر عمل کیا جا نہیں سکتا، عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، ایسی باتیں کہتے ہیں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق کہتے ہیں، خود کرتے کچھ بھی نہیں، کسی اپنی بات پر بھی ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ناقابل عمل ناقابل یقین ہوتی ہیں. مصرعہ جی، واہ واہ جی، کیا مصرعہ ہے جی، رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. لو جی، کہاں سے رگے گل نکلے گی اور بلبل کے پروں کو کون باندھے گا، اور فضول واہیات بات. رنگے حنا سے ان کی کلائی اتر گئی، سبحان اللہ، یعنی حنا ہاتھ پہ لگی تو کلائی نہیں اتری، جب حنا دھل گئی رنگے حنا رہ گئے تو اس کے وزن سے کلائی. یہ ہے شاعری خرافات کا مجموعہ، اور فضول باتیں، ناقابل عمل باتیں، ناقابل یقین باتیں. تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹے ہی لوگ ان کے اور گمراہ لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، لیکن سارے نہیں. کچھ شاعر ایسے بھی ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. عمل صالح، نیک کام، اچھا کام. عمل صالح کا معیار کیا ہوگا؟ یہاں تو قرآن نے عمل الصالحات کہہ دیا، اور انسانی مزاج یہ ہے کہ انسان جو کسی کو قتل بھی کر دے تو اس کے پاس بھی جواز ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا، ڈاکو کے پاس بھی، چور کے پاس بھی، بدکار کے پاس بھی، ہر اپنے گناہ کا بھی انسان جواز لیے پھرتا ہے کہ یہی کرنا چاہیے تھا، میں نے ٹھیک کیا. تو ساری ٹھیک کرتے تو ٹھیک کام کون سا ہوگا؟ بین الاقوامی اور عالم انسانیت میں ٹھیک غلط کا معیار کیا ہوگا؟ وہ قرآن کریم نے دے دیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا کسی نے کیا ہے تو اسے حضور نے پسند کر لیا ہے، تو یہ سارے اعمال صالح. یعنی منشاء نبوی کے مطابق معیار یہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا جو آپ کو پسند ہے وہ عمل صالح ہے، اس کے علاوہ سارے غیر صالح. کسی عمل میں صلاحیت تب وہ پیدا ہوتی ہے جب وہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائے. تو یہ بین الاقوامی اور دائمی معیار ہے، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک ایک ہی معیار ہے کہ جو بات میں نے کی میرے منہ سے نکلی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کرتا تو حضور پسند فرماتے، وہ صالح بات، جس پر حضور ناراض ہوتے وہ غیر صالح. ہم نے تو کبھی خیال ہی نہیں کہ تکلف ہی نہیں کیا سارا دن کیا کہتے رہتے ہیں. مومن کو یہ سوچنا چاہیے منہ کھولتے وقت کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ حضور کی سنت کے تابع ہے یا اس کے خلاف. ہم ایک اس بات کو اپنا لیں تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے فساد ختم ہو جائیں، بلکہ سارے فرقے ختم ہو جائیں. اس ایک بات پہ ہم جم جائیں تو ہم میں گروہ بندی اور فرقہ بندی بھی نہ رہے. تو فرمایا شاعروں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. بندے اور اللہ کا رابطہ، بندہ مخلوق ہے، اس کی حسیات مخلوق ہیں، اس کا علم مخلوق ہے، اس کی نظر مخلوق ہے، اس کا دل دماغ مخلوق ہے. تو اللہ سے تعلق، اللہ خالق ہے، بندے کا اللہ سے تعلق کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کے ذکر کے ذریعے. ایمان لانا بھی ایک درجہ ذکر کا ہے کہ اس میں بھی اللہ کی یاد ہے. ہر عبادت ذکر ہے، عملی ذکر ہے، ہر نیک کام ذکر الہی ہے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کا ایسا حکم ہے، اس میں بھی اللہ کی یاد موجود ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس میں ذات کے کثرت ذکر کا حکم دیا ہے، وذکر اسم ربک وتوکل الیہ تبتیلا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے اور اتنا کیجئے کہ تبتل یعنی انقطاع نصیب ہو جائے کائنات سے اور صرف اللہ رہ جائے دل میں، دماغ میں، زبان. تو فرمایا کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جنہیں ایمان بھی نصیب ہے اور وہ اعمال بھی نیک کرتے ہیں، اللہ کی یاد بھی کرتے ہیں، وہ ٹھیک کرتے ہیں. ان کے شعر ایسے نہیں ہوتے جو ناقابل عمل ہوں، ان کی باتیں ایسی نہیں ہوتی جو ناقابل یقین ہوں، اور پھر وہاں وہ بات کرتے ہیں جہاں ان کو حق پہنچتا ہو. جیسے صحابہ کرام میں بھی شعراء تھے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، وہ اللہ کی عظمت حمد بھی بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان کرتے تھے، کافروں کی حجب کا بھی جواب دیتے تھے اور کافروں کو جواب دیتے تھے. فرمایا وہ بھی ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ کافروں نے ان پر ظلم کیے، انہیں مکہ مکرمہ سے شہر سے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کیا، پھر وہاں بھی ان پر حملہ آور ہوتے رہے، تو پھر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتے تھے، حجب کہہ کر مسلمانوں کی توہین کرتے، انہوں نے جواب میں حجب کہی، ان کو حق پہنچتا تھا. اللہ کی تعریف کرتے ہیں جو شاعر اچھا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، ہاں نعت میں بھی بڑے تماشے بن گئے ہیں. نعت کا مطلب ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف. اب حضور کی تعریف کوئی کیا کرے گا؟ حضور کی تعریف وہ ہے جو رب العالمین نے آپ کی تعریف فرمائی ہے قرآن کریم میں، جگہ جگہ، جا جا، ہر ہر پارے، ہر ہر رکوع میں، کہیں نہ کہیں، ہر جگہ، بلکہ فرمایا پوری زندگی کا ہر عمل حضور کے تابع. اب اس سے بڑی نعت کیا ہوگی کہ ہر کام آپ کا، آپ کا ہر لفظ نور یقین سے بھرا ہوا، آپ کا ہر کام ایمان کا مظہر اور دلیل ہے. تو یہ تعریف کرنا تو نعت ہے. یہ جو آج کل بن گئی ہے نا ہندوستانی گانوں کے طرز پر اور مانگنے کے لیے کہ جی میں نعت پڑھ رہا ہوں، نعت کیا ہے؟ بھر دے جھولی میری، تیری جھولی کو کیا غضب آ گیا. اب بھر دے کس چیز سے، وہ خواہشات کیا ہیں، وہ بندہ سنے تو حیران ہو جائے. اور اسی طرح کی ہیں، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، میرا یہ ہو جائے، میرا یہ. نعت نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، فضولیات ہیں. نعت صرف وہ ہے جس میں حضور کی تعریف کی جائے، اور وہ تعریف کی جائے جو اللہ نے کی ہے. جو مدح ثنا قرآن کریم نے کی ہے، اللہ کریم نے فرمائی ہے، جو مدح ثنا حدیث شریف میں ملتی ہے، جو کمالات اللہ کے احسانات اور اپنے ذات پر جو اللہ کے احسانات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان کو منظوم کرنا تو نعت کہلاتا ہے. حضور کے اتباع کے لیے تحریک پیدا کرنا لوگوں میں حضور کی فضیلت بیان کر کے نعت کہلاتا ہے. اور یہ جو بن گئے ہیں ہندوستانی گانوں کی طرز پر، یہ مانگ رہا ہوں، وہ مانگ رہا ہوں، مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، یہ حضور کی نعت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، اسے نعت کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ تمیز کرنی چاہیے. یہ پہلی قسم کے لوگوں سے ہیں. جو پہلی قسم کے شاعر گزر چکے ہیں نا، یہ لوگ ان کے حصے کے ہیں. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اعمال اچھے کرتے ہیں، ان کا کردار صحیح ہوتا ہے، ان کے شعروں میں تو اللہ نے برکت دی ہے. اور کتنے لوگ ان کے شعروں سے سدھر جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ان کے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم کیا اور پھر اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ نے جواب دینے کے قابل ہوئے، انہوں نے ان سے جہاد بھی کیے، قتال بھی کیے، وہ ان کا حق بنتا تھا، اللہ نے ان کی مدد کی اور انہوں نے فتح بھی پائی، تو ان کو جواب دینے میں انہوں نے شعر بھی کہے، یہ ان کا حق بنتا تھا. اب رہ گیا وہ طبقہ کہ جو اپنے غلط کاری پہ مصر ہے. فرمایا، فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، جو لوگ غلط کاری پہ مصر ہیں، وقت آ رہا ہے، وہ خود دیکھ لیں گے کہ وہ پلٹ کر کہاں پہنچے. انسانی زندگی ہے، ہر بندہ فنا سے وجود میں آیا، عدم تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے پیدا کر دیا. اپنی اپنی باری پر ہر کوئی دنیا پر آ رہا ہے. کوئی باپ کی پشتوں میں ہے، کوئی ماں کی پیٹوں میں ہے، کوئی ابھی زمین میں ان کے اجزاء منتشر ہیں، کہ کوئی گندم کے دانوں میں کسی کے سیل پڑے ہیں، اور کسی کے پھل فروٹ میں پڑے ہیں، کسی کے گھاس میں سیل پڑے ہیں، اور کسی کی مٹی میں پڑے ہیں، کوئی جانوروں کے گوشت میں اس کے. وہ سارے اکٹھے ہوتے ہوتے آخر انسان بنتا ہے، پھر وہ بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر آدم میں ہی چلا جاتا ہے. آدم سے آیا تھا، واپس آدم میں چلا گیا. اب اس کا آدم کیا ہے؟ جہاں وہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جہاں سے آیا تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، جہاں واپس گیا ہے فرمایا وہاں اس کے جتنا کردار اس نے دنیا میں کیا ہے اس کی جزا رکھی. اچھا کیا ہے تو انجام اچھا ہوگا، برا کیا ہے تو انجام برا ہوگا. لہذا جب کفار اور بدکار اور برے لوگ پلٹ کر آئیں گے، انہیں لگ پتہ جائے گا کہ وہ کہاں پہنچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، زیادتی کرنے والے، غلط کام کرنے والے عنقریب جان لیں گے، اَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کیسی جگہ پر وہ لوٹ کر پہنچے. تو جو کردار ہے، جو لفظ ہم کہتے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں، جو بات ہم سوچتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ جمع ہو رہا ہے. جب آدمی یہاں سے واپس عدم کی طرف چلتا ہے تو آگے عدم نہیں ہے، آگے پھر وہ مقام ہے جہاں ہماری زندگی کا کردار اور اس کا بدلہ جمع ہے. فرمایا جہاں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا پایا.